اور چوتھی چیز وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ قرض حسنہ کون سا مال خرچ کرنا, تو زکات تو دے رہے ہیں پھر قرض کی کون سی بات ہو گئی. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنا. زکات تو بندوں کا حق ہے, بندوں کے حقوق ادا کرنا, اور قرض حسنہ کیا, اللہ کے دین کی جد و جہد میں اپنا مال خرچ کرنا, خواہ وہ تلوار ہو یا توپ ہو یا اسلحہ ہو یا قلم ہو یا جدید دور کی ضروریات میں سے کوئی ضرورت ہو. تو کیا فرمایا, یعنی یہ زکات کے علاوہ ہے قرضن حسنن. آپ کو پیچھے والی وہ آیت یاد ہوگی نا جس میں کہا گیا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضن حسنن فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, اور آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر کئی گنا ہے, 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ, کیونکہ اس سے کثرت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو بہت نیکی کا کام ہے, لیکن ایک بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے نا, لیکن جب ایک دین کی بات 10 لوگوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ 10 بھوکوں کو کھانا کھلانے لگتے ہیں. یعنی ایک مال خرچ کرنا کیا کہ آپ انڈیویجلی کسی ایک کو دے رہے ہیں, یہ بھی نیکی ہے, کریں ضرور, لیکن جب آپ کسی ایسے مشن یا کاز پہ مال خرچ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے 10 اور لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ انہیں بھی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو اب آپ کمپیئر کریں کہ کون سی صورت ہے زیادہ بہتر غریبوں کا خیال رکھنے کی, یہ دوسری صورت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی کو ہم اگنور کر دیں اور ان کو بھلا دیں کہ نہیں ابھی تم ایک سال فاقہ کاٹو اگلے سال تمہیں دیں گے, نہیں, ان کی ضرورت ہوتی رہے پوری, لیکن اللہ کو قرض حسنہ دینا, صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کرنا, یہ چوتھا نقطہ تھا. دین کی پروموشن کے لیے امت, اصل میں بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے, لیکن انہیں سنا کے ان کا حال بتا کے ہم کو سکھایا جا رہا ہے. امت مسلمہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے 4 نکاتی پروگرام بحیثیت قوم. پیچھے وہ جو تھا نا منافقت سے نکلنے کا 4 نکاتی پروگرام, وہ ذاتی حیثیت میں تھا, ٹھیک, یہاں کیا ہے اجتماعی حیثیت میں, بحیثیت قوم, بحیثیت امت مسلمہ, کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ تم کونو قوامین للہ, اس سے پچھلی آیت میں یہی تو آ رہا ہے, پچھلی سے کچھ پچھلی میں آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے. کیا معنی بتایا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بنو, شہداء بالقسط, انصاف کی گواہی دینے والے, حق کی گواہی دینے والے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ 4 کام کرو گے تو کیا کروں گا میں, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, میں تمہاری کوتاہیاں, برائیاں, خرابیاں, غلطیاں, کمزوریاں کیا کروں گا, ہٹا دوں گا, تم سے صاف کر دوں گا, ان کا کفارہ کر دوں گا, معاف کر دوں گا, اور کیا کروں گا, وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ, اور میں ضرور داخل کروں گا تم سب کو کہاں, جَنَّاتٍ, باغوں میں, تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ابدی باغ, جنت کے باغ, فَمَن كَفَرَ, تو جس نے کفر کیا. یہ کون سا کفر ہے یہاں, کلمہ نہ پڑھنے کا کفر نہیں, یہ 4 کاموں کا انکار, یہ 4 نکاتی پروگرام کا انکار. دین کے اساسی اعمال ان کو آپ کہہ سکتے ہیں, دین کے بنیادی 4 کام جن سے دین پھیلتا ہے, جو تمام انسانوں کو خدا اور جنت کی طرف لے جانے والی ہے. لیکن جب قوموں میں, یعنی مسلمان قوم میں بگاڑ آتا ہے, زوال آتا ہے, تو وہ یہ 4 کام کرنے کی بجائے اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر مڑنے لگتے ہیں, اور طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، عبادت کے نام پر غیر متعلق بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، ارریلیونٹ ایشوز، چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل پہ جھگڑنا، عبادت کی اسپرٹ کو نظر انداز کر کے اس بات پہ جھگڑنا کہ سجدہ اونچا ہے کہ نیچا، اور اس پر مسجدیں الگ کر لینا اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. نماز تو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے نا، اصل چیز اس میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. ٹھیک ہے، شیپ بھی اہم ہے اور اس میں باقی چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن وہ سیکنڈری ہیں. نمبر ون کیا ہے؟ وہ اسپرٹ جس کے لیے نماز قائم کی جا رہی، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق. جب بگاڑ آتا ہے مسلمانوں میں تو اسپرٹ کو بھول کر صرف ظاہری صورت پر لڑتے جھگڑتے ہیں. اس نے ہاتھ کہاں رکھے ہوئے، ذرا دیکھو، جائزہ لو، اندازہ کرو یہ کون سے فرقے سے ہو سکتا ہے بھلا. اگر یہ ہماری طرح نماز پڑھتا ہے تو آؤ اس کے درس پہ. اگر اس کی نماز کا طریقہ مختلف ہے تو جو یہ بات کہتا ہے وہ بھی غلطی ہوگی. یہ معیار ہو جاتے ہیں لوگوں کے اخلاص کو پرکھنے کے. بگاڑ ہے نا، اس لیے. پھر اسی طرح دوسری چیز کیا تھی؟ زکوٰۃ، حقوق و لباد. تو حقوق و لباد کی ادائیگی کے بجائے کیا ہونے لگتا ہے؟ زکوٰۃ اور کاموں پر خرچ ہونے لگتی ہے. بعض اوقات دنیاوی اغراض کو دینی قرار دے کر غیر ضروری مدات میں یہ پیسہ استعمال ہونے لگتا ہے. پیسے کے استعمال کا بھی صحیح دھیان نہیں رکھا جاتا کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. دین کی دعوت کے نام پر بے معنی قسم کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، یوز لیس، بیس لیس، بے مقصد. نام ان کو دین کا کام قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، محض ایک فساد اور لڑائی جھگڑا. اور جب لوگ یہ کام کرنے لگے تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جاتی. جب وہ اللہ کے نام کو مس یوز کریں، نماز دکھاوے کی پڑھیں، بندوں کی حقیقی خیرخواہی کو بھول کر مال کا غلط استعمال کریں، بندوں پر خرچ کرنے کی بجائے بیت المال چند لوگوں کی خدمت پر لگ جائے، اور عبادت کے نام پہ طرح طرح کی بحثیں ہونے لگیں، تو جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی تائید سے الگ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی تائید نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں آتی. فمن کفر بعد ذلک منکم، جو تم میں سے کفر کرے اس کے بعد، فقد دل سوا السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے، اعتدال کے رستے سے، توازن کے رستے سے بھٹک گیا، بہک گیا، اصل مقصد سے چھوٹ گیا، دور ہو گیا. اور یہ حقیقت ہے نا کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بجائے فقہی بحثوں میں الجھا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اصل مقصد تو ختم ہوگا. لوگ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے کوئی دکھ تکلیف نہیں، لیکن اگر وہ پڑھیں تو ایک مخصوص طریقے پر پڑھیں، ورنہ ان کے نزدیک وہ نماز نماز ہی نہیں. تو یہ چیزیں دین کو نقصان دیتی ہیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے؟ کیونکہ یہ ذرا سا موضوع سے، یعنی عام ہماری روز مرہ کی روٹین سے ہٹ کی چیز ہے. بحیثیت امت ذمہ داری ادا کرنے کا، چونکہ ہم سوچتے ہی نہیں کبھی، تو یہ کام بھی ہماری آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. اس آیت پر مزید غور و فکر کر کے نتائج نکال کے لائیے، جیسے پہلے آپ نے کمنٹس لکھے تھے، منافقت سے نکلنے کے راستے. اور اب اگر منافقت سے نکل آئے تو آپ انڈیویجولی مسلم نہیں رہ سکتے جب تک کہ بحیثیت امت آپ اسلام کا پیغام پوری دنیا تک نہیں لے جاتے، جس پہ کل بات ہوئی تھی. فبما نقضهم، یہ جو سوا کا لفظ ہے نا، سوا السبیل، سوا برابر، مساوی کو کہتے ہیں، یعنی ہموار، معتدل سیدھا رستہ، یعنی اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں وہ لوگ جو ان احکامات کو نہ مانے، ان کی زندگی غیر معتدل ہو جاتی، وہ کسی ایک چیز میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں اور ادھر ہی کو جھک جاتے ہیں اور امتن وسطن کا کردار ادا نہیں کر سکتے. فبما نقضهم میثاقهم، پس بوجہ ان کے توڑنے کے اپنے عہد کو، عہد کیا لیکن توڑ دیا، کام کچھ نہیں کیا، ہم نے بھی کیا کیا، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ تعالیٰ ایک قوم کو چنتا ہے کس لیے؟ کہ وہ اس کے دین کو عام کرے. جب وہ اس قوم کو اس مقصد کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی. لعناہم وجعلنا قلوبهم قاسیا، اور کر دیے ہم نے ان کے دل سخت، ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ ان پہ حق بات اثر ہی نہیں کرتی، اندر ہی نہیں جاتی. یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کو حق نظر ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتا، اندر ہی نہیں جاتا. یہود کے ساتھ یہی ہوا تھا، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو سن کر لوگ دور دور سے ان کے پاس آ رہے تھے، ان کے ہمسائے میں رہنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کبھی کبھی انسان حیران ہوتا ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل تو پہلے حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے، کتابیں بھی پڑھتے تھے، بڑے دیندار تھے، ان کے ہاں بڑے بڑے علماء تھے، پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی لعنت کی وجہ سے ہوا، اللہ کی توفیق سے محرومی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ان کی زندگی کا اصل مقصد اب کیا تھا؟ ذاتی مفادات کو پروموٹ کرنا، دین کی خدمت نہیں. ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. آپ کو پتہ ہے دل کب سخت ہوتے ہیں اور کب نرم ہوتے ہیں؟ دلوں کو نرم کرنے والی چیز کیا اور سخت کرنے والی؟ دنیا کی محبت دلوں کو سخت کرتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب دلوں کو نرم کرتی. جب ہماری پرائیورٹی صرف دنیا کا مال ہو جاتی ہے کہ اور حاصل ہو جائے اور حاصل ہو جائے، تو دل سخت ہونے لگتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے مال کے لیے، نہیں، جائز حلال مال کے لیے کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام میں سے بھی بہت بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد محض مال کمانا نہیں تھا. وہ مال بھی اس لیے کماتے تھے کہ اس سے اور دین کی خدمت کر سکیں اور اللہ کا نام بلند کر سکیں، اور وہ مال کے ذریعے اپنا حصہ ڈال سکیں. دل اس وقت زنگالے جاتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اسے اپنی قبر بھول جاتی ہے، اسے جہنم کے شعلے نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے محض دنیا ہی دنیا ہوتی ہے. وہ اسی سوچ میں سوتا ہے، وہ اسی میں اٹھتا ہے، وہ اسی میں جیتا ہے، اسی میں مرتا ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں. وہ دین کا بھی کچھ کام کرتا ہے تو اس سے دنیا کمانا مقصود ہوتا ہے اس کا. وہ بظاہر دین کا نام لیتا ہے لیکن اصل مقصد دنیا ہوتا ہے. جیسے یہودی علماء کے بارے میں بار بار قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض مت بیچو. پھر جب خود کو نہیں بدلتے تو اللہ کا کلام بدلنے لگتے ہیں، ایک اور بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیر دیتے ہیں کلموں کو، باتوں کو اس کی اصل جگہ سے. یعنی خود کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اپنے خیالات، اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے، پوری طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی بات قبول کر کے نہیں دیتے، بلکہ الٹا حق بات میں تاویلیں شروع کر دیتے ہیں، علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اس کی ایک مثال کہاں سے ملتی ہے؟ ایک واقعے سے ملتی ہے، کئی واقعات ہیں مگر ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. کہ یہود میں سے دو لوگ زنا کے مرتکب ہوئے. فیصلہ آپ کی عدالت میں لایا گیا, آپ نے سزا رجم سنائی, کیونکہ شادی شدہ شخص جب زنا کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا کیا ہے کہ پتھر مار کے ہلاک کیا جائے, رجم. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہماری تو کتاب میں رجم نہیں ہے, ہمارے علماء تو بس اس شخص کا منہ کالا کر دیتے ہیں, اس کو گدھے پہ سوار کر کے اسے بے عزت بس کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں عالم کون ہے؟ ابن سوریا سواد باور یہ الف, اس کو بلایا گیا. حضرت عبداللہ بن سلام ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے کتاب منگوائیے, کتاب کھلوائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عالم ابن سوریا سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ واقعی تمہاری کتاب میں زنا کی سزا رجم نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے دین میں بھی سزا وہی ہے جو اسلام میں ہے, یعنی سنسار کرنا, مگر جب ہم میں زنا بکثرت ہونے لگا تو ہم نے اس خیال سے کہ ہماری قوم کے لوگ کم ہو جائیں گے, ہم نے اس حکم کو بدل ڈالا. بس اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کتاب لائی گئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھے رکھا کہ جہاں اصل حکم موجود تھا. انہوں نے اپنے اخلاق کو نہیں بدلا, اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا, تحریف کی. آج ہم مسلمانوں کی طرف سے بھی تو بار بار مطالبے آتے ہیں, حدود لاز کو ختم کر دیا جائے, یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں, یہ غیر مہذب سزائیں ہیں. کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس معاشرے کی بد اخلاقی کو بدلا جائے, نہ کہ اللہ کے کلام کو. اور بہت جرات کے ساتھ لوگ بیٹھ کر مشورے دیتے ہیں کہ ان قوانین کو ختم کر دیا جائے یا بدل دیا جائے, ان لاز کو ریپیل کر دیا جائے. یحرفون الکلم ام مواضع, نام اللہ کا لیتے ہیں اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اللہ ہی کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجیب بات کی جاتی ہے نا, کہ چونکہ اسلام میں اجتہاد کی گنجائش ہے لہٰذا فلاں اور فلاں قرآن کا حکم بدل دیا جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اجتہاد اللہ کے کلام کو نہیں بدل سکتا. اجتہاد تو صرف ان مسائل کا حل پیش کرتا ہے جو کتاب اللہ میں ڈائریکٹلی نہ آئے ہوں, نئے دور کی جدید دور کی وہ ضروریات جس پر کوئی ٹیکسٹ رہنمائی براہ راست نہ کرتی ہو. اور ہر شخص مجتہد بھی نہیں ہوتا کہ اپنی عقل سے فیصلے دینا شروع کر دے. وقتاً فوقتاً آپ نے ایسی خبریں, ایسے مطالبے, ایسی چیزیں خود سو کالڈ مسلمانوں کی طرف سے پڑھی ہوں گی, سننے میں آئی ہوں گی, نظر سے گزری ہوں گی, کہ چونکہ اب ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں لہذا فلاں اور فلاں حکم بدل دیا جائے, فلاں قانون کو اب نہیں ہونا چاہیے. یحرفون الکلم ام مواضع, تو کسی نے مجبور کیا کہ آپ مسلمان کہلائیں, اپنے آپ کو جو چاہیں کہلوائیں اور جو چاہیں اپنے لیے قانون بنائیں. لیکن جب تک آپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو اللہ کے قانون کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اور کیا جرم تھا ان کا؟ ایک تو میثاق توڑا, دوسرا کلمات کو بدلا, تحریف کی اللہ کے کلام میں, تیسرا ونسوا حظا مما ذکروا به, اور وہ بھول گئے. نسو بھول گئے, کس کو بھول گئے؟ حظا, ایک حصے کو. کس چیز کا حصہ؟ مما, اس میں سے جو, ذکروا به, وہ یاد کرائے گئے تھے, جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, جس کی ان کو تلقین کی گئی تھی, یعنی اللہ کا کلام بھول گئے, جس کا پڑھنا پڑھانا, جس کی انہیں تلقین کی گئی تھی. آج ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا, کہ اللہ کے کلام کی طرف کوئی توجہ نہیں, اسی کام کو ہم بھول گئے. ہم نے اپنے سلیبس میں کبھی لوکل لینگویجز کو ڈالا؟ کہ آپ سندھ میں رہتے ہیں تو سندھی پڑھیے, آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجابی پڑھیے, کسی اور جگہ رہتے ہیں تو وہ زبان پڑھیے. کبھی آپ کسی دوسرے ملک کی اور قوم کی زبان کمپلسری کر رہے ہیں کہ انگریزی پڑھے بغیر آپ عالم نہیں ہو سکتے؟ کبھی آپ کچھ اور چیز لازم کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کی تاریخ پڑھے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, لہٰذا پاکستان اسٹڈیز ہر لیول کے کورس میں شریک ہونا چاہیے، کبھی کچھ اور شامل کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل ٹیکسٹ تھی اللہ کی کتاب وہ کسی بھی لیول پر شامل نہیں. ایک مذاق ضرور ہے کہ چند صورتیں ادھر ادھر کی کچھ نہ کچھ اسلامیات کے نام پر لگا دی گئی. 52 ایئرز ہوئے ہیں ہمیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو حاصل کیے ہوئے، اور حال یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ لیے ہوئے ملک میں ابھی تک ہم اللہ کی کتاب کو اپنے سلیبس کا حصہ نہیں بنا سکے. آپ پی ایچ ڈی تک پہنچ جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو قرآن کی ایک آیت آتی ہو. ونسو حظا مما ذکروا بہ، اس تعلیم کو بھول گئے جس کو یاد کرائے گئے تھے، جو ان کے لیے رہنمائی کی چیز تھی. ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کر دے، کبھی کسی دوسرے کی طرف، اور جو اصل علم ہے، خزانہ ہمارے پاس، اس کو ایک طرف رکھ دیا لپیٹ لپاٹ کے الماریوں کے اندر. ولا تزالو، اور تم ہمیشہ رہو گے، زالا یا زالو، نہ ٹلنا، ہمیشہ رہنا. تتلیو، تم اطلاع پاتے رہو گے، مطلع رہو گے، ہمیشہ تم کو اطلاع ملتی رہے گی. کس بات کی؟ الا خائنت، کسی نہ کسی خیانت کی. منہم، ان میں سے. خائنہ، خائن سے، بمانہ فائل، بمانہ خیانت. اور یہاں فائل کو بمانہ مصدر کیوں رکھا گیا؟ مبالغے کے لیے. اصل میں کیا تھا؟ یہ خیانہ تھا، خیانت تھا. تتلو علی خیانت منہم، لیکن خیانت کی جگہ لفظ خائنہ استعمال کیا گیا ہے. یہ لغت کے اعتبار سے چھوٹی سی بات سمجھا رہی ہوں. خائنہ فائل ہے، لیکن استعمال مصدر کے معنوں میں ہے. کیوں ہے؟ مبالغے کے لیے. تو تم کسی نہ کسی خیانت یا نفس خائنہ ہے، یعنی خائن انسان کے بارے میں تم کو پتا چلتا رہے گا. یعنی خائنہ نمبر ایک خیانت کے معنوں میں، نمبر دو فاعل کے معنوں میں، یعنی خیانت کرنے والے کے بارے میں تم کو پتا چلتا رہے گا. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو خیانت سے بچے ہوئے ہیں. یعنی ان کی علمی خیانتوں کا تمہیں پتا چلتا رہے گا، اطلاع ملتی رہے گی. بیسیکلی تو یہود کے بارے میں آ رہی، لیکن شروع سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کا ذکر کر کے ہم کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان بھی علمی خیانتوں کا شکار ہوتے ہیں، حق بات کو کھول کے سامنے نہیں لاتے، چھپا جاتے ہیں بعض چیزوں کو. کس لیے؟ کہ اس کو بتایا تو ہمارے مسلک یا ہمارے گروہ یا ہمارے فرقے کی بات نہیں بنے گی، وہ نیچے ہو جائے گا. لہذا اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس میں تاویل کر لی، اس کو ٹویسٹ کر دیا، اس کا معنی بدل دیا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک قرآن کی ٹرانسلیشن میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا گیا؟ کل کہہ دیجئے، انا بے شک ماں نہیں، انا اور ماں کو الگ الگ کر دیا گیا. نہیں ہوں میں انسان تم جیسا. یہ ایک صریحاً علمی خیانت ہے، عربی قاعدے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، لیکن موجود ہے، کی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ ایک خاص تھنکنگ کو پروموٹ کیا جا سکے. آج ہم مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں بنے؟ اور ہر ایک قرآن سے دلیل لا رہا ہے، وہ اس لیے بنے کہ اس کے معنوں کو ٹوسٹ کر لیتے ہیں، علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پوری ڈٹائی کے ساتھ. اور عام عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا گیا. بہت سی جگہوں پر قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، عربی پڑھائی جاتی، لیکن پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ الٹا اس کی مخالفت کی جاتی. کہ کہیں لوگوں کی آنکھیں نہ کھل جائیں اور وہ ہم کو پکڑنے نہ لگے. ایک خود ساختہ دین کا جو ایڈیشن بنا رکھا ہے کہیں اس کا بھرم نہ ٹوٹ جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر معاملے میں یہود و نصارہ کے اتباع کرو گے, یہاں تک کہ کسی سوراخ میں گھسے گے تم بھی اس میں گھسو گے, قدم بقدم, شبرن بشبر, انہی کے روش, انہی کے طریقے, انہی کی باتوں پہ چلو گے. آج ہمارا بھی مزاج اور ہمارا حال بھی ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے, اسی لیے تو ہم اس منزل, اس مقام کو پہنچے, ورنہ ہو سکتا ہی نہیں کہ کسی قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ اس کا حق دے رہی ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دو محال چیزیں ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم یہ کرو گے, انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. آج کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بحیثیت امت کے؟ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں ہمیں روز جنگ کی دھمکیاں ملتی؟ آج کا اخبار دیکھا ہے آپ نے, کتنی دھمکیاں جنگ کی, اس میں کتنی باتیں ہیں جنگ کی. کوئی آپ کو دہشت گرد کرا دینے پہ تلا ہوا ہے, کوئی آپ کو جنگ کی دھمکی پہ, کوئی آپ کو کسی طرح دبا رہا ہے. کیوں؟ آپ نے تاریخ کے بھی کئی واقعات پڑھے, اس وقت تو یہ حال نہیں تھا کہ مسلمانوں کی طرف اس طرح کوئی ٹوٹ پڑے کہ جیسے بھوکے دسترخوان کی طرف ٹوٹتے ہیں. اس لیے کہ ہم خود جو کچھ نہیں رہے, ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا, ہم نے اس تعلیم کو بھلایا, ہم اپنی اصل سے غافل ہوئے, ہم نے علمی خیانتیں کی, ہم نے دین کا حلیہ بگاڑا. اللہ ہمارا ساتھ کیوں دے؟ تو جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی, ہمارا عمل اخلصو دینہم للہ نہیں ہوگا, ذاتی مفادات سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے, اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی. اور اگر کوشش اور محنت سے یہ چار پچھلی خصوصیات اور چار یہ اپنے اندر پیدا کرے, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح مدد آتی ہے اللہ کی. وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے. ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے جو ایسے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہوں؟ فرمایا فاعفو عنہم. جب بہت غصہ آنے لگتا تو اللہ تعالیٰ اس غبارے میں سے ہوا نکال دیتے ہیں, اگنور کرو ان کو, ان سے مت الجھو, فاعفو عنہم, ایک طرف رکھو ان کو, وسفہ, درگزر کرو, صبر کے ساتھ کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے, محسنین سے, نیکی کرنے والوں سے, دوسروں کا بھلا کرنے والوں سے. ہمیں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, اور اب ہم یہ چھان بین شروع کر دیں کس کتاب میں انہوں نے کہاں کیا خیانت کی, اور کہاں کہاں انہوں نے کلام بدلا, اور کون کون سا عہد کہاں سے توڑا. ان سب باتوں کو ایک طرف رکھے. اور یہ جو دین کے نام پر بعض اوقات بے دینی ہوتی ہے کہ دین کی روح نظر نہیں آتی, تو ان سب چیزوں کو آنکھیں بند کر لو. فاعفو عنہم, صبر کے ساتھ, وقار کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ.